बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل 19 رمضان المبارک ہے اور آج شب ضربت امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہم آپ کو اسی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ نساء کی آیات نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی پرہیزکار نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اور پروگرام نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پروگرام نور رمضان پیش کریں گے۔ پروگرام نور رمضان کے بعد آپ سنیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں سماعت فرمائے عالمی خبریں، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 400,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان میں بھی کرونا کی نئی لہر جاری ہے۔ ویانا میں ورکنگ گروپ کے نتائج کا جائزہ لینے کے لیے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس تشکیل پا رہا ہے، اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے انتخابات کے التوا کو عوام کے سیاسی حق پر ڈاکہ زنی قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 400,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان میں کرونا کا بحران شدید سے شدید تر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پورا ہندوستان اس وقت کرونا کے بحران کی لپیٹ میں ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 401,993 مریضوں اور 3,500 سے زائد نئی اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ پر نظر رکھنے کے لیے تشکیل دی جانے والی ماہرین کی کمیٹی کے سربراہ ایم ودھا ساگر کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے تک ملک بھر میں کرونا کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب ہندوستان میں کئی ملکوں سے آکسیجن پہنچ جانے کے باوجود ابھی تک آکسیجن کا بحران دور نہیں ہو سکا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے مریضوں کے لیے ادویات اور آکسیجن کی شدید قلت کے دوران بہت سی ریاستوں میں کرونا ویکسین لگانے کی مہم بھی سست پڑ گئی ہے۔ دوسری جانب انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے اعلان کیا ہے کہ 30 اپریل تک ملک بھر میں 15,49,685,635 لوگوں کو کرونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق ہندوستان میں 44 سال کے زمرے میں آنے والے لوگوں کو کرونا کا ٹیکہ لگانے کی مہم سنیچر سے شروع ہو رہی ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے ایک ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں آگ لگ جانے سے کم 18 افراد جل کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ آگ لگنے کا یہ واقعہ جمعے کی رات گجرات کے علاقے بھروچ کے پٹیل ویلفیئر ہسپتال میں رونما ہوا۔ ہسپتال کے ذرائع کے مطابق آدھی رات کے بعد ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں سے ایک میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں ہسپتال کے دو کارکنوں سمیت 18 افراد جل کر مر گئے اور متعدد کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جس کے پیش نظر ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہو۔ پاکستان میں بھی کرونا کی نئی لہر جاری ہے، لیکن متاثرین اور اموات میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 4,696 نئے مریضوں اور 146 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 17,957 اور کرونا سے متاثرین کی تعداد 825,519 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 90,553 ہے، جن میں سے 5,490 کی حالت تشویشناک ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کا زور صوبہ پنجاب میں زیادہ ہے، جہاں کرونا سے متاثرین کی تعداد 3,03,182 اور اموات کی تعداد 8,005 ہو گئی ہے۔ ویانا میں ورکنگ گروپ کے نتائج کا جائزہ لینے کے لیے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس تشکیل پا رہا ہے۔ ویانا میں ورکنگ گروپ کے نتائج کا جائزہ لینے کے لیے ایران اور گروپ 4+1 کے وفود کی شرکت سے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا آخری اجلاس سنیچر کی شام کو تشکیل پا رہا ہے۔ ہفتے کی شام کو تشکیل پانے والے اس اجلاس میں ورکنگ گروپ کے نتائج کا جائزہ لیا جائے گا، اور ساتھ ہی ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے قائم کیے گئے مختلف ورکنگ گروپس اس حوالے سے تیار کیے جانے والے متون کا جائزہ لیں گے۔ اس سے قبل بھی اس قسم کی کئی نشستیں تشکیل دی جا چکی ہیں، اور اب گفتگو کا سلسلہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ جمعرات کو بھی ایرانی وفد کے سربراہ سید عباس عراقچی اور تین یورپی ملکوں کے وفود کے سربراہوں کے درمیان 4 فریقی ملاقات ہوئی تھی، جس میں تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی اور یورپی یونین کے ڈپٹی سیکرٹری انریکا مورا نے بھی ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ایرانی وفد کے سربراہ نے آسٹریا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کا تیسرا دور منگل سے ویانا میں شروع ہوا ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے مذاکراتی عمل میں تیزی کی تصدیق کی ہے۔ ہفتے کے روز کے اس اجلاس کے بعد تمام وفود اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ جائیں گے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے انتخابات کے التوا کو عوام کے سیاسی حق پر ڈاکہ زنی قرار دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے انتخابات کے التوا پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس شہر میں انتخابات کے انعقاد کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ قدس کی جنگ قومی جنگ اور امت کی جنگ ہے، اور اس کا مقصد آزادی کا حصول ہے۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے جمعے کو انتخابات غیر معینہ مدت تک ملتوی کیے جانے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیت المقدس میں انتخابات کے انعقاد کی ضمانت حاصل ہونے تک پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مختلف فلسطینی تنظیموں اور تحریکوں نے انتخابات کے التوا پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کے اس فیصلے کو غاصب صہیونی حکومت کے مفاد میں قرار دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے مسجد الاقصی کے صہیونوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے فوجی نے مقبوضہ علاقوں میں اپنے جارحانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہفتے کے روز مسجد الاقصی کے کئی صحنوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں کی اس جارحیت کے نتیجے میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں میں شدید جھڑپیں بھی ہوئیں۔ حالیہ ہفتوں کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے مسجد الاقصی کے صحنوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جبکہ مختلف فلسطینی گروہوں کے شدید احتجاج کے باوجود صہیونی حکومت کی جانب سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کیے جانے پر عالمی برادری خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے قبلہ اول کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کا مقصد بیت المقدس کو یہودی آبادی کے شہر میں تبدیل کرنا اور فلسطینیوں کو ترک وطن پر مجبور کرنا ہے۔ اسی اثنا میں غاصب صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نے مقبوضہ فلسطین میں نئی انتفاضہ شروع ہونے کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اہود اولمرٹ نے کہا ہے کہ ایسے حالات سازگار ہوتے جا رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نئی انتفاضہ شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف حملے جاری رکھے جانے اور ان کو نقصان پہنچائے جانے پر خبردار کیا اور کہا کہ ایسی صورت میں فلسطینی نئی انتفاضہ شروع کر سکتے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے سابق وزیراعظم نے مزید کہا کہ مقبوضہ فلسطین اور خاص طور سے بیت المقدس کی صورتحال سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ حالات اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ دو ہفتے قبل بیت المقدس میں ہونے والی جھڑپوں میں 100 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی فوج کی دہشت گرد مرکزی کمان سینٹ کوم نے عراق میں باقی رہنے کا اعلان کیا ہے۔ الحرہ نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکی فوج کی دہشت گرد مرکزی کمان سینٹ کوم کے سربراہ جنرل میکنزی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی عراق میں باقی رہیں گے کیونکہ ان کا مشن ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ امریکی فوج کی دہشت گرد مرکزی کمان سینٹ کام کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق میں امریکی فوج کا مشن براہ راست جنگ سے عراقی فوج کی حمایت اور ٹریننگ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ وہی چیز ہے جو بقول ان کے امریکہ چاہتا ہے۔ جنرل میکنزی نے اسی کے ساتھ کہا کہ عراق میں امریکی فوجیوں کے مستقبل کا تعین بغداد حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم عراق سے جلد نہیں نکلیں گے۔ امریکی فوج کی دہشت گرد مرکزی کمان کے سربراہ جنرل میکنزی نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ عراقی پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق امریکی فوج اس ملک سے واپس جانے کی پابند ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے علاقے تارمیہ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں کم سے کم 10 افراد مارے گئے ہیں۔ بغداد الیوم کے مطابق دارالحکومت کے شمالی علاقے تارمیہ میں سیکیورٹی اداروں کے گشتی دستے کے راستے میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں کم سے کم 10 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عراق کے سیکیورٹی انفارمیشن سینٹر کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دھماکے کی تحقیقات اور اس میں ملوث عناصر کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے بغداد کے ایک ہسپتال میں ہونے والے دھماکے میں 80 افراد جاں بحق اور 110 زخمی ہو گئے تھے۔ عراق نے 3 سال کی جنگ کے بعد 2017 میں داعش کے خلاف فتح کا اعلان کیا تھا، لیکن اس دہشت گرد گروہ کے باقی ماندہ عناصر اس وقت بھی مختلف علاقوں میں روپوش ہیں اور گاہے بگاہے عراقی شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع نے جنوب مغربی شہر جدہ کی بندرگاہ پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے حملے کا اعتراف کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی واس کے مطابق سعودی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کی جانب سے جدہ کو فضا سے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے بدھ کی صبح کو بھی جنوبی سعودی عرب میں واقع ملک خالد ایئر بیس کو ڈرون سے نشانہ بنایا تھا۔ پچھلے چند روز کے دوران سعودی اتحاد کے جارحانہ حملوں میں تیزی کے بعد یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے سعودی عرب کے حساس علاقوں پر ڈرون اور میزائل حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے۔ تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجیے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجیے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام نور رمضان، اس کے بعد آپ سنیں گے دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے، پہلے سماعت فرمائیے پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن، یہ سب روح ایمان۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، یہ سب روح ایمان۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کے خصوصی پروگرام نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم شب قدر اور مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی شب ضربت کی مناسبت سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔
ماہ مبارک رمضان کی بابرکت رات، ایسی رات کہ جو شب قدر سے موسوم ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، ایسی رات کہ جو ہزار مہینوں سے برتر ہے۔ اس رات خدا کی مہر و محبت سے لبرے دسترخوان بچھا دیا گیا ہے تاکہ انسان الطاف الہی سے بہرہ مند ہو سکے۔ ماہ رمضان کی ضیافت کے اہتمام کرنے والے نے اپنے سچے وعدوں کے ساتھ آج کی رات اپنے بندوں کو کتنے اچھے انعام و اکرام سے نوازنے کا بندوبست کیا ہے۔ آج کی رات اہل آسمان مہمان بن کر زمین پر آئے ہوئے ہیں، ملائکہ مومنین پر سلام بھیج رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے،
وما ادراک ما لیلت
اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟
لیلۃ القدر خیر من الف شهر،
شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔
تنزل
اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔
سلام ہی حتی مطلع الفجر،
یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب الحكيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المبسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
سامعین، قرآن کی نگاہ میں شب انسان کے عروج کا پیمانہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مادی فطرت آنکھوں سے پنہا ہو جاتی ہے اور خوبصورت آسمان اپنی تمام تر رونائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں اپنے پیغمبر سے چاہتا ہے کہ رات کے ایک حصے کو عبادت و نیائش پروردگار میں بسر کرے اور شب زندہ داری کر کے مقام محمود کے درجے پر فائز ہو۔ رات کا سکون اور اس میں انجام دی جانے والی عبادت انسان کو دوسری دنیا میں پہنچا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت کی اہمیت کے پیش نظر خداوند متعال نے رات کی قسم کھائی ہے اور قرآن مجید کو شب میں نازل فرمایا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معراج کے ملکوتی روحانی نورانی سفر پر رات کو لے جایا گیا اور اس وقت ہم سال کی بہترین رات کو درک کر رہے ہیں اور اس میں موجود ہیں۔
علماء کرام، قرآنی آیات کی بنیاد پر بابرکت الہی آسمانی کتاب کا نزول شب قدر میں ہی قرار دیتے ہیں۔ سورہ مبارک قدر کے علاوہ سورہ مبارک دخان کی تیسری اور سورہ مبارکہ بقرہ کی 183 آیت میں خداوند متعال نے تاکید فرمائی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور یہ رات ماہ مبارک رمضان کی ایک رات ہے۔ یہ کتاب سراپا نور و ہدایت اور سعادت ہے۔ شب قدر میں حیات بخش قوانین انسان کے لیے نازل ہوئے اور انسان کے لیے خداوند متعال کا بہترین تحفہ یہی قرآن کریم ہے۔ اس رات انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کلام خدا سے جوڑ لے اور قرآن کے نورانی کلمات سے اپنے دل کو منور کرے۔ بہرحال قرآن دو صورتوں میں نازل ہوا ہے، ایک بصورت یکدم یا ایک ساتھ معین شب میں جس کا نام شب قدر ہے نازل ہوا ہے، دوسرا قرآن بصورت تدریجی نازل ہوا ہے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کریم بتدریج 23 سال کے عرصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دوران رونما ہونے والے واقعات کے ساتھ ساتھ نازل ہوا اور قلب پیغمبر پر آیات الہی کا نزول ہوا۔ خداوند متعال پیغمبر اکرم سے اس سوال کے ساتھ کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، یہ جملہ اس رات کی اہمیت، عظمت اور اس کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے۔
صلواتن 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 صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بسره الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول فاخر بخير مفعل ذلك المبعوث طاغا وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 عند ذي العرش تعالى دانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يدهو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدول يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
سامعین، اسلامی روایات میں شب قدر 19, 21 اور 23 شب میں سے ایک شب ہے، جبکہ ماہ مبارک رمضان کی 27 رات بھی شب قدر کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے اور روایتوں میں اس کا ذکر ہے۔ ان راتوں میں سے ایک رات ہم اپنے رب سے ارتباط پر قرار کر سکتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کے ذریعے ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایران کی فضا پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور دعا و نیائش، دعائے جوشن کبیر، الغوث الغوث کی صداؤں سے گونجتی رہتی ہے۔ اس موقع پر علماء کرام اور ذاکرین اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام شب قدر کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی شب ضربت کی مناسبت سے مصائب پڑھتے رہے اور مرثیہ خوانی ہوتی رہی۔ شب قدر کے اعمال بجا لاتے وقت سب قرآن کریم کو اپنے سروں پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسلام و مسلمین کی سربلندی کی دعا کی جاتی ہے۔ روایتوں کے مطابق 19, 21 اور 23 رمضان المبارک کی شبیں شب قدر ہیں، اسی لیے پوری دنیا کے مسلمان شب قدر میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا و مناجات کرتے ہیں۔ شب قدر اس رات کو کہتے ہیں جب پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل ہوتی ہے اور اس رات میں بندوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے اور اس رات میں خلوص کے ساتھ مانگی گئی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اے امور کی تدبیر کرنے والے، قبر والوں کو اٹھانے والے، دریاؤں کو جاری کرنے والے، درود نازل فرما محمد و آل محمد علیہم السلام پر، اور ہمارے مسائل و مشکلات کو آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
مشہور مفسر قرآن ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سارے مقدرات آئندہ سال تک کے لیے لکھے جاتے ہیں، چاہے وہ مصیبت ہو، موت ہو یا روزی وغیرہ۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس شب کا نام شب قدر رکھا ہے۔ قدر سے مراد تقدیر، اور شب قدر یعنی تقدیر اور اندازہ گیری کی رات۔ اس رات میں خداوند عالم آئندہ سال کے یعنی اس شب قدر سے لے کر آنے والی شب قدر تک کے حوادث کو لکھتا ہے۔ حوادث یعنی زندگی، موت، نیکی اور بدبختی ہے۔ سورہ دخان کی چوتھی آیت اس معنی پر دلالت کر رہی ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد قدرت ہوتا ہے، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اعمال 19ویں شب میں لکھے جاتے ہیں اور 21ویں شب میں ان کی تائید ہوتی ہے، اور 23ویں شب میں ان پر مہر لگتی ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ مولا کس طرح شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، نیک عمل اس رات میں انجام دینا بہتر ہے ہزار مہینوں کے اس عمل سے جن میں شب قدر نہ ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان اس شب میں باہر نہیں آتا یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور وہ کسی حد تک کسی بھی لحاظ سے پہنچنے کی رسائی نہیں رکھتا ہے، اور کسی بھی ساحر اور جادوگر کا سحر اور جادو اس رات میں اثر نہیں کرتا ہے۔
سامعین، اس رات خداوند متعال کی بارگاہ میں راز و نیاز اور قرآن اور دعا کی تلاوت کرنے پر تاکید کی گئی ہے۔ دعا و نیائش کے ذریعے انسان اپنے رب کے نزدیک ہوتا ہے۔ قرآن میں موجود مضامین قلب انسان پر اثر گزار ہوتے ہیں، اور یہ الہی آسمانی کتاب اپنے مخاطب کو سکون و اطمینان عطا کرتی ہے۔ خداوند متعال نے قرآن کو انسانوں کے لیے شفا بخش نسخہ قرار دیا ہے، اور قرآن میں ہر درد کا علاج موجود ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے امالی میں نقل کیا ہے کہ جو شخص 19، 21 اور 23 کی شب میں مذاکرہ اور مباحثہ علمی کرے، سب سے افضل اور بہتر عمل ہے۔ یہ الہی آسمانی کتاب لوگوں کے دلوں میں آرام و سکون کا باعث بنتی ہے۔ سورہ مبارکہ رات کی آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، دل و جان اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ یہ آیت شریفہ خدا کو تنہا تکیہ گاہ قرار دیتی ہے، اور تمام امور خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ مسلمہ طور پر اعتقاد اور ایمان با خدا انسان کی اندرونی طاقت کو دوچندہ کر دیتا ہے۔ اگر انسان جان لے کہ خدا کی عظیم طاقت پر بھروسہ اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، تو وہ کبھی بھی مشکلات میں گرفتار نہیں ہوگا، کیونکہ خدا پر بھروسہ اسے دیگر طاقتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان راتوں میں بیدار رہیں اور اپنی مشکلات اور ضرورتوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، اور وہ خدا ہی ہے کہ جو اپنے بندوں کی آواز کو سنتا ہے۔ ہمیں اس رات اپنے آپ کو عشق الہی سے منور کرنا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ آج کے اس دور میں جب ہر طرف کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور ایک خوف کا عالم چھایا ہوا ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہمارے درمیان سے ختم فرمائے اور انسانی زندگی معمول کے مطابق واپس آ جائے۔
یا علی علی یا علی، یا علی علی یا علی، باغ رضوان میں کوثری جھیل میں، نطق قرآن میں صوت جبریل میں، صرف توریت میں اور انجیل میں،
صرف توریت میں اور انجیل میں،
نور کی آیتوں،
نور کی آیتوں
سے ہے لکھا ہوا۔ نبی کا وصی، تو خدا کا ولی، جس نے آواز دی اس کی مشکل ٹلی، مصطفیٰ نے کہا پڑھ کے نادے علی،
مصطفیٰ نے کہا پڑھ کے نادے علی،
ہے یہ حکم خدا،
ہے یہ حکم خدا،
آ میرے نا خدا۔ ایک ہی سوز میں، ایک ہی ساز میں، ایک ہی رنگ میں، ایک انداز میں، سب کی آواز ہے میری آواز میں،
سب کی آواز ہے میری آواز میں،
سب نے مل کر کہا،
سب نے مل کر کہا،
بول سب انبیاء۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم تفرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.